وتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين منفرد ذوق عمل زور بیان رکھتا تھا منفرد ذوق عمل زور بیان رکھتا تھا دل پرسوز شعلہ فشاں رکھتا تھا اس کے لب توحید کے نغمات رواں رہتے تھے دل میں عشق شہ لولاک نہاں رکھتا تھا اٹھ گیا عظمت و تقدیس صحابہ کا خطیب اٹھ گیا عظمت و تقدیس صحابہ کا خطیب دل میں ارچے وہ بر کے تباہ رکھتا تھا وہ کرچے روش اہل جہاں کا نہیں تھا پابند وہ روش اہل جہاں کا نہیں تھا پابند مرد آزاد تھا الگ اپنا جہاں تھا وہ روش اہل جہاں کا نہیں تھا پابند مرد آزاد تھا الگ اپنا جہاں رکھتا تھا اس کے پاؤں میں نہیں آئی کبھی لغزش ساکی اس کے پاؤں میں نہیں آئی کبھی لغزش ساکی گرچہ راہ میں وہ کئی سنگے گرا رکھتا تھا میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب سلفی اور ضلع مظفر گڑھ کے آئے ہوئے علماء کرام اور انجمن سپاہ صحابہ کے کارکنوں میں کس درد کے ساتھ کس دکھ کے ساتھ آج اسی سٹیج پر کھڑے ہو کر تقریر کروں کہ پچھلے سال اسی دن اسی جگہ پر میرا قائد تھا اور وہ خطابت کے سحر سے خطابت کے جادو سے اس پارک کی در و دیوار کو مشہور کر رہا تھا. اس وقت کوئی تصور نہیں تھا کہ آج سے ایک سال کے بعد جب اسی جگہ پر ہم دوبارہ آئیں گے تو وہ موت کی وادی میں سو چکا ہوگا, وہ قبر کے پاتال میں گم ہو چکا ہوگا, وہ جام نوش کر کے جام شہادت نوش کر کے زندہ جاوید ہو چکا ہوگا. یہ تصور نہیں تھا, لیکن کس کو یہ خبر ہے کہ اگلے سال کو ان دنوں میں ہم میں سے کون اس کے پاس پہنچ چکا ہو. وقت بہت بیت چکا ہے, 2 بجنے کے قریب ہے, لیکن چونکہ سپاہ صحابہ کی خدمت اور ذمہ داری کے بعد یہاں میری پہلی تقریر ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اپنے قائد کے مشن کا کھلے طور پر اظہار کروں. میرے ساتھیوں, مولانا اپنا واز شہید ہو چکے ہیں. قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے, قرآن کہتا ہے شہید. ہمیں یقین نہیں آتا کہ مولانا حق نواز شہید ہو یا وہ قبر میں جا چکے. یقین آتا ہے؟ مجھے تو نہیں آتا. مجھے کیا آئے گا, میں تو مولانا قائد کی شہادت کے دن پاکستان میں نہیں تھا, بنگلہ دیش تھا, کئی دنوں کے بعد واپس آیا, وہاں پتہ بھی 3 دن کے بعد چلا. کراچی پہنچا تو مولانا اعظم طارق ہماری جماعت کے ایک جرنل ہیں, انہوں نے کہا کہ قبر میں مولانا کو میں نے خود اتارا ہے, لیکن مجھے بھی یقین نہیں ہے کہ مولانا شہید.
زندہ ہے بھی زندہ ہے, زندہ ہے بھی زندہ ہے, زندہ ہے بھی زندہ ہے,
زندہ ہے بھی زندہ ہے, زندہ ہے بھی زندہ ہے,
گم ہو گیا. مجھے یقین نہیں آتا کہ مولانا حق نواز شہید ہو چکا ہے. بنگلہ دیش میں ڈھاکہ سے 300 میل پر سلہٹ ایک جگہ ہے, ہفتہ کے دن شام کو رات 1 بجے میری تقریر وہاں شروع ہوئی اور صبح 5 بجے تک تقریر جاری ہے. صبح 4 بجے کا وقت ہے, تہجد کا وقت ہے, میرے قائد کی روح تو جنت میں سیر کر رہی ہوگی, لیکن مجھے کیا خبر تھی. میں نے 4 بجے سرحد کے اس اجتماع میں جس میں 1 لاکھ سے زیادہ اجتماع تھا, میں نے وہاں کہا کہ میں پاکستان میں ایک احمد بن حنبل کا وارث چھوڑ کے آیا ہوں, ایک ابو حنیفہ کا وارث چھوڑ کے آیا ہوں. سرحد کے جوانوں, اگر میری زندگی رہی اگلے سال اپنے اس قائد کو اسی اجتماع میں لے کر آؤں گا. اس مجمع میں ایک آدمی کو پتا تھا کہ حق نواز تو شہید ہوئے, 3 دن گزر چکے ہیں, وہ مجمع میں اور وہ سٹیج پر دھاڑے مار کے رونے. میں نے جب یہ سنا کہ قبر میں اتارنے والا کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ ایک نواز شہید ہوا ہے، تو مجھے شورش کشمیری کے وہ شعر یاد آئے جس میں اس نے ابو الکلام آزاد کی قبر پر جا کر کہا، اور اس کے بعد وہی اشعار میں نے جامعہ محمودیہ میں جلسہ عام میں اپنے قائد کی قبر کے سامنے پڑے تھے کہ عجب قیامت کا حال سا ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے. آپ کا ذوق تازہ ہے، آپ شعر سمجھیں گے تو میں شعر سنا رہا ہوں، اور اگر شعر نہیں سمجھتے تو نہیں سناتا. ذوق تازہ ہے، عجب قیامت کا کہ اشک ہے آستی نہیں ہے، زمین کی رونق چلی گئی ہے افق پہ مہرے مبین ہی ہے. زمین کی رونق چلی گئی ہے افق پہ مہرے مبین نہیں ہے، اور تیری جدائی میں مرنے والے وہ کون ہے جو حضی نہیں ہے، مگر تیری مر کے ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے. کئی دماغوں کا ایک انسان، کئی دماغوں کا ایک انسان میں سوچتا ہوں کہاں گیا، کئی دماغوں کا ایک انسان میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے، قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے زباں کا زور بیان گیا ہے، اتر گئے کی منزلوں کے چہرے میر کیا کارواں گیا ہے، مگر جی مر گنا گہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں. یہ کون اٹھا کہ دیر و کعبہ، یہ کون اٹھا کہ دیر و کعبہ شکستہ دل خستہ گام پہنچے، جھکا کے اپنے دلوں کے پرچم خواص پہنچے عوام پہنچے، تیری لہر پہ خدا کی رحمت تیری لہر پہ سلام پہنچے، اگر تیری مر کے ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں. آخری بات، آخری شعر جو اس کے ان کے مشن کی عکاسی کرتا ہے، جو تضمین کیا گیا ہے اس غزل نظم کے ساتھ، کہ تو میرے خوابیدہ آنسوؤں کو اے مرنے والے جگا دوں، تو میرے خوابیدہ آنسوؤں کو اے مرنے والے جگا چکا ہے، زمین کے تاروں سے ایک تارہ فلک کے تاروں میں جا چکا ہے، اگر تیری مر کے نہ کہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں. مولانا نواز 22 فروری کو جامع شہادت نوش کر، شیعہ جن قوتوں نے میرے قائد کو بے دردی سے شہید کیا، انہوں نے سمجھا تھا کہ چوکوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، پارکوں میں ہمیں کافر کہنے والا کیا گیا، بات ختم ہو گئی. انہوں نے یہ سمجھا تھا یا نہیں؟ لیکن صرف ایک مہینے کے بعد انہی لوگوں کے ایوانوں سے ہم نے یہ سنا کہ ہتواس کی موت ہمیں مہنگی پڑی. مولانا حق نواز شہید آج جس جگہ پر ان کی قبر ہے جامعہ محمودیہ میں، جان لے مدرسے کے جس کونے میں ان کی قبر ہے، شہادت سے 6 دن پہلے میں اور مولانا حق نواز اسی جگہ پر چارپائیاں بچھا کر بیٹھے ہیں، اور اسی جگہ پر میرے قائد نے 6 دن پہلے کہا تھا کہ ضیاء الرحمان فاروقی اپنے مشن کی تکمیل کے لیے جب تک میری جان نہیں جاتی، شاید بریلوی، اہل حدیث، دیوبندیوں کے تمام طبقے میرے مشن کی تائید نہ کریں، لیکن اگر میں اس راستے میں قتل کر دیا گیا، مر گیا، تو بریلوی بھی کہیں گے حق نواز کا مشن سچا تھا، اہل حدیث بھی کہیں گے حق نواز کا مشن سچا تھا، دیوبند بھی کہیں گے حق نواز کا مشن سچا تھا. 6 دن پہلے میرے قائد نے قبر کی جگہ پر یہ بات کہی، اور جب میرا قائد شہید ہوتا ہے اسے پورے 6 دن کے بعد 28 فروری کو لاہور میں میرے قائد کی تعزیت کا جلسہ تھا، میں جلسہ گاہ میں داخل ہوا تو مولانا مفتی محمد چنیمی بریلوی عالم تقریر کر رہا تھا، اس کی زبان پہ یہ الفاظ تھے، او سارے لوگوں، میں آج بریلوی جوانوں سے کہتا ہوں کہ بریلوی چھوڑ دو، اور سارے لوگ سپاہ صحابہ میں شامل ہو رہا ہوں.
تیری
اور اس کے بعد مولانا عبد القادر روپڑی آئے، انہوں نے کہا کہ نواز کا مشن سچا تھا. اس کے بعد مولانا عبد الرحمان جامعہ شریفی آئے, انہوں نے کہا کہ مجھے فخر ہوتا اگر میں حق نواز کا رضاکار بن سپاہی صحابہ. شہادت سے 6 دن پہلے باقاعد کہتا ہے کہ اس راستے میں مجھے قتل ہونا پڑے, قتل ہو جاؤں تو شاید میرا مشن سمجھ میں آ جائے. تو شہادت کے 6 دن کے بعد میں ان لوگوں کو سنا جن کے تصور نہ تھا کہ ہماری بات کی تائید کریں گے, وہ سپاہی صحابہ کے موقف کی تائید کرنے لگے. مولانا حق نواز کی شہادت نے ہماری منزل کو قریب کر دیا. کیا ہے یا نہیں؟ آپ بولیں. کیا ہے مولانا حق نواز؟ مولانا حق نواز کی شہادت نے ہمارے مشن کو قریب کر دیا ہے. شیعہ کہتا ہے کہ حق نواز نے ہمیں چوکوں میں کافر کہا, گلیوں میں کافر کہا, بازاروں میں کافر کہا, پارکوں میں کافر کہا. حق نواز قتل ہو گیا, بات قتل ہو گئی. میں نے جامعہ مسجد حق نواز شہید جنگ میں پہلے جمعے کے خطاب میں کہا تھا, اور آج مظفر گڑھ کی اس سرزمین پر حق نواز کے ایک رضاکار اور سپاہی صحابہ کے سرپرست کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ شیعو سنو, اگر تمہارا کوئی حامی ہے وہ بھی سنے, ڈی سی بھی سنے, ایس پی بھی سنے, اور شیعہ کا ایجنٹ بھی سنے, ایران بھی سنے, بے نظیر بھی سنے, میاں نواز شریف بھی سنے, سیاست دان بھی سنے, چودھری بھی سنے. میرے قائد نے شیعہ کو کافر کہا, چوکوں میں کہا, گلیوں میں کہا, تمہیں تکلیف ہوئی, تم نے ان کو تخریب کار کہا, فسادی کہا, لڑائی والا کہا. یاد رکھو شیعہ کے کفر کو میں لٹریچر کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے, پمپلٹوں کے ذریعے لاکھوں کی تعداد میں اتنا عام کر دوں گا, اتنا کفر پھیلا دوں گا, اس کے کفر کو, شیعہ کے کفر کو اتنا عام کر چھوڑوں گا کہ پاکستان کا ڈپٹی کمشنر اپنے دفتر میں بیٹھ کر بھی شیعہ کو کافر کہے گا, ایس پی بھی کافر کہے گا, کمشنر بھی کافر کہے گا, ڈی آئی جی کافر کہے گا, اور سیاستدان ایک قدم آگے نہیں چل سکے گا شیعہ کو کافر کہے بغیر, نہ ووٹ مانگ سکے گا, نہ الیکشن لڑ سکے گا. پاکستان کی پارلیمنٹ بھی شیعہ کو کافر کہے گی, ہائی کورٹ بھی شیعہ کو کافر کہے گی, سپریم کورٹ بھی شیعہ کو کافر کہے گی. حق نواز کے رضاکار کی حیثیت سے اعلان کرا ہوں, اگر خدا نے مجھے زندگی بخشی اور میری زندگی کے چند دن اور مجھے مل گئے تو میں اپنے قائد کے مشن کی تکمیل کے لیے گلیوں سے گزر کر, ممبروں میں رات سے گزر کر, سپریم کورٹ کے کٹہرے میں تمہارے کفر کی آواز گونجتا گونج کر, تمہارے کفر کی آواز کو آویزا کر کے, للکار کر, یلغار کر, تمہارا کفر اتنا ننگا کر دوں گا کہ تمہیں نہ خمینی کا کوئی دیوتا بچا سکے گا, نہ بے نظیر کی حکومت بچا سکے گا.
کافر 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 کافر. جنگل کا ہے دوسرا نام, جنگل کا ہے دوسرا نام, جنگل کا ہے دوسرا نام.
میرے قائد نے شیعہ سے کہا تھا کہ شیعہ میں تمہیں کافر کہتا ہوں, مجھ پر کیس کرو, مجھ پر مقدمہ کرو, مجھے ہائی کورٹ میں بطور ملزم کے طلب کرو. میرے قائد نے کہا تھا یا نہیں؟ اور پاکستان نے 10 سال اس نے یہ چیلنج دیا. شیعہ میں اگر جرت ہوتا, شیعہ میں اگر ایمان ہوتا تو میرے قائد کا یہ چیلنج قبول کر لیتا, کر لیتا ہی نہیں. لیکن یہ چیلنج قبول نہیں کر سکا. آج میں پھر وہی چیلنج دہراتا ہوں. ضلع مظفر گڑھ کے جگیرداروں, سیاستدانوں, چودھریوں, شیعہ کے ایجنٹوں, شیعوں, آج اس سرزمین پر میں وہی اعلان کرتا ہوں جو 1 سال پہلے میرے قائد نے کیا تھا کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے, شیعہ
عیسائیوں سے بڑا کافر ہے، یہودیوں سے بڑا کافر ہے، قادیانیوں سے بڑا کافر ہے، سکھوں سے بڑا کافر ہے. اگر تمہیں اس دعوے پر تکلیف ہے تو شیعہ ہائی کورٹ میں مجھ پر مقدمہ قائم کرے، سپریم کورٹ میں قائم کرے. اگر شیعہ نہیں کرتے ان کا ایجنٹ قائم کرے، ایجنٹ نہیں کرتا سیاستدان قائم کرے، سیاستدان مقدمہ نہیں کرتا تو ضلع مظفر نگر کا ڈپٹی کمشنر مقدمہ قائم کرے، ایس پی مقدمہ قائم کرے. مجھے ہائی کورٹ میں، مجھے عدالتوں میں بطور ملزم کے طلب کیا جائے. تم شیعہ کے ایمان کے لیے ان کی کتابیں لاؤ، میں ان کے کفر کے لیے کتابیں لاؤں گا. تم ان کا ایمان ثابت کرو، میں ان کا کفر ثابت کروں گا. تمہارے پاس کلینری ہوگا، تمہارے پاس حسینی ہوگا، تمہارے پاس ملا باقر مجلسی ہوگا، اور میرے پاس گواہوں میں احمد بن حنبل ہوگا. میرے پاس شیعہ کے کفر پر گواہوں میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا، امام ابو حنیفہ ہوگا. میرے پاس شیعہ کے خلاف گواہوں میں اللہ کا قرآن ہوگا، لی ابھی کا بھی ملک کفار کی تفصیل ہوگی. میرے پاس شیعہ کے کفر کے اعلان کے لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ہوگا، امام غزالی ہوگا، مجدد الفشانی ہوگا، شاہ ولی اللہ ہوگا، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہوگا، عبد الشکور لکھنوی ہوگا، مولانا قاضی مولانا ثناء اللہ امر سری ہوگا، مولانا احمد رضا بریلوی ہوگا، مولانا رشید احمد گنگوئی ہوگا، عبد الشکور لکھنوی ہوگا، اور حق نواب چھنوی ہوگا.
للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے،
للکار ہے.
حق نواز کا دوسرا نام
جان رحمان،
حق نواز کا دوسرا نام
جان رحمان، جان رحمان.
سپاہی صحابہ پر یہ الزام لگاتے تمہیں شرم آنی چاہیے کہ سپاہی صحابہ فساد کرتی ہے، تشدد کرتی ہے، زیادتی کرتی ہے. تمہیں سپاہی صحابہ زیادتی کرتی نظر آتی ہے، تمہیں وہ بدماش نظر نہیں آتے جنہوں نے فاروق اعظم کو کافر لکھا ہے. تیری سفید داڑھی کو کوئی روڑا مارے تو تو کہتا ہے یہ حرامی بچہ ہے، تیری داڑھی پہ روڑا پڑے تو بچہ حرامی ہو گیا. ہائے عائشہ کو طوائفا کہنے والے کا، میں گلے باندھ پکڑوں تو تو مجھے تخریب کار کہتا. توجہ ہے، مجھے بڑا دکھ ہے، بڑا افسوس ہے، شہر سلطان میں ہمارا لڑکا شہید ہوا، خان گڑھ میں ہمارا لڑکا شہید ہوا، ہمارے لڑکے گرفتار ہوئے. لیکن ڈی سی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یہاں سپاہی صحابہ کو کچلنے کے لیے بھیجا گیا ہے. توجہ توجہ میری طرف. ڈپٹی کمشنر صاحب، جو آپ کے یہاں تعینات ہیں، یہ کسی زمانے میں میرے شہر سمندری میں ایسی تھے، میں ان سے بخوبی واقف ہوں اور مجھ سے وہ واقف ہے. میں ڈی سی صاحب سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، میں ظلمتوں میں اجالا، تو ظلمتوں کا پالا، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. ڈی سی صاحب، تم میرے کارکنوں کو گرفتاری کے لیے بلا کر گرفتار کرتے ہو. تمہیں یاد رکھنا چاہیے سپاہی صحابہ کے ایک بچے کے لیے بھی میں تمہارا گلے باندھ پکڑوں گا. میں ظلمتوں میں اجالا، تو ظلمتوں کا پالا، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. اور میں پھر کہتا ہوں کہ کان رکھتا ہے
تو دریا کی روانی پہ نہ جا. کاٹتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا. ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے اور موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں, طوفانی ابھارا کرتے ہیں, طوفانی دبویا. یہاں ذوالفقار علی بھٹو نہیں رہا, یہاں سکندر مرزا نہیں رہا, یہاں غلام محمد نہیں رہا, خواجہ ناظم الدین نہیں رہا. ڈی سی صاحب یہ چند دن کی کرسی ہے, تم ہمیں ابو بکر کی چوکی داری سے روکتے ہو, تم ہمیں عمر کی چاکری سے روکتے ہو, تم ہمیں عثمان غنی کی گداگری سے روکتے ہو, تم ہمیں عائشہ صدیقہ کے دوپٹے کے پہرے داری سے روکتے ہو. تمہیں بھول ہے, تمہیں بھول ہے, تمہیں نہیں کسی نے بتایا ہم لوہے کے وہ چنے ہیں جن کو انگریز بھی نہیں دب چبا سکتا. ہم لوہے کے وہ چنے ہیں جن کو انگریز بھی دبا چبا چبا سکتا ہے. تمہیں کیا خبر ہے, تمہیں کیا پتا ہے ہماری تاریخ کیا ہے؟ ہماری تاریخ یہ ہے, توجہ کیجئے, ہماری تاریخ یہ ہے کہ منہ چھپا کے جیے نسل جھکا کے جیے, منہ چھپا کے جیے نسل جھکا کے جیے, ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے, ایک رات کم جیے تو حیرت کیوں. ہم ان کے ساتھ تھے جو مشعلیں جلا کے جیے. اور ہم تو اسی مشن پر پابند ہیں کہ خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے. توجہ ہے, ذوق تازہ ہے. خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے, میرے ہونٹوں پہ سرا حق کی صدا رہنے دے, اور مالک روضِ مکافات کو راضی کر لے, حق میں وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے. ڈی سی صاحب تمہیں اپنا رویہ تبدیل کرنا پڑے گا, کرنا پڑے گا یا نہیں؟ ہمیں تم سے کوئی دشمنی نہیں. میں ذاتی طور پر, توجہ, میں ذاتی طور پر ڈپٹی کمشنر کو جانتا ہوں. وہ شریف آدمی ہے, تبن. نواز شریف صاحب کو پتہ نہیں اس میں کیا بات نظر آئی, لیکن تبن اچھا آدمی. یہ میری اپنی رائے ہے, یہاں آ کر دیشی بن کر شاید ان کی طبیعت بدل گئی ہوں, لیکن جب اے سی ہوتے تھے اچھے. ٹھیک ہے, توجہ کیجیے. ضلع مظفر گڑھ, ایک قصبے ایک موزے میں سپاہی صحابہ کے ایک کارکن کے خلاف تم نے ایکشن لیا, یعنی کارکن کو ناجائز تنگ کیا, تو تمہاری جنگ ضیاء الرحمان فاروقی سے ہو.
علامہ ضیاء الرحمان فاروقی, علامہ صاحب قدم بڑھاؤ.
اور رہی بات شیعہ کو کافر کہنے کی, ڈی سی صاحب تم کافر نہیں کہو گے تو تم بھی کافر ہو جاؤ گے. تم کافر کہو کہ میں نہیں کہتا, میرے سامنے کہو کہ میں شیعہ کو کافر نہیں کہتا, تم کس طرح کافر نہیں کہتے؟ جو یہ کہے کہ عائشہ ہزاری عورت ہے, وہ مسلمان ہے. توجہ, ایک منٹ. تیری ماں عزت والی کہلائے, میری ماں عزت والی کہلائے, تیری بیٹی عزت والی کہلائے, میری بیٹی عزت والی کہلائے. اور وہ ماں, وہ حرم, وہ لباس جو محمد کا لباس, وہ عائشہ جو پیغمبر کی چادر عفت ہے, وہ عائشہ جس کے بارے میں ابن حضرت قندوس نے لکھا ہے کہ حوا کی پیدائش کے بعد قیامت کی صبح پر عائشہ سے بہتر عورت کا لباس میں پیدا ہوا ہے. مجھ سے تم توقع رکھو میں اس کے بارے میں نرمی کروں, میں اس کو برا نہ کہوں, میں اس کو چوکوں میں ننگا کروں, میں اس کے بارے میں سخت زبان استعمال نہ کروں,
اور ہمیں مثال دیتے ہو کہ قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربی کا بل حکمت والموعظۃ الحسنہ کہ حکمت سے بات کرو, فلاں سے بات کرو, حکمت کی بات کرو, نصیحت کی بات کرو, تو میں ادعو الی سبیل ربی کا بل حکمت والموعظۃ الحسنہ. یہ آیت تو یاد آتی ہے تو میں قرآن کی یہ آیت کیوں بھول جاتی ہے کہ قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے پیغمبر کافروں سے جہاد کر اور کافروں اور منافقوں کے بارے میں سخت لہجہ اختیار کر. تمہیں دعوت یاد آتی ہے, تمہیں جہاد یاد کیوں نہیں آتا؟ ابو بکر کو سچا کہنا دعوت ہے, عمر کو فاروق کہنا دعوت ہے, لیکن شیعہ کو کافر کہنا یہ جہاد ہے؟ ٹھیک ہے, سپاہ صحابہ دعوت کی بھی علمبردار ہے, جہاد کی بھی علمبردار ہے, صرف ہمیں داعی نہ کہو, ہمیں مجاہد کہو. سپاہ صحابہ کفر سے نفرت آزما ہے. سپاہ صحابہ کی جنگ پاکستان کے باراتی سے نہیں ہے, پاکستان کے کنجر سے نہیں ہے, پاکستان کے ساکر سے نہیں ہے, پاکستان کی متحد کی آواز سے نہیں ہے. سپاہ صحابہ کی جنگ خمینی کے چہروں کے ساتھ ہے, ایران کے ڈالر کے ساتھ ہے, ایران کی فوجوں کے ساتھ ہے, حافظ الاسد کی شہد طلب کے ساتھ ہے, اور سپاہ صحابہ کی جنگ دنیا کفر کے ان جہادیوں کے ساتھ ہے جو ابو بکر عمر کو بھاگتے ہیں. جہاد اور ہے, دعوت اور ہے. تمہارا یہ فلسفہ, یہ فلسفہ سی ایس پی افسران کا ہے اور سیاست دانوں کا ہے. یہ جو میں ابھی آپ کو بتا رہا, پاکستان کا سی ایس پی افسر کہتا ہے, سیاست دان کہتا ہے, جن کے اپنے ذاتی مسائل الجھ جاتے ہیں, ووٹ کے لیے وہ ایمان کا سودا کر لیتا ہے, وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کسی کا دل نہ دکھاؤ. کہتا ہے کسی کا دل, میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو نہیں کہا کہ پیغمبر کافروں کے بارے میں یہ زبان استعمال کر, فمسل کا مسل قلب, ان کی مثال کتے جیسی ہے. یہ نبی روایت استعمال قرآن میں ہے یا نہیں؟ تمہیں ادو الی سبیل ربی کا یاد ہے؟ تمہیں فمسل کا مسل قلب یاد نہیں ہے؟ اللہ کا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام رب والے نے کیا, رب والے قرآن وہاں سے لیا, کسی کا ناک کاٹا, کسی کا کان کاٹا, کسی کا ہاتھ کاٹا, اور قرآن نے اس کو کہا فجعلہم جزازاً, فجعلہم جزازاً کیا مطلب؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. کسی کا ناک کاٹا, کسی کا ہاتھ کاٹا, بہترین غیروں کے معبودوں کے ناک کاٹتا ہے, کان کاٹتا ہے, ہاتھ کاٹتا ہے, پاؤں کاٹتا ہے, سر کاٹتا ہے, کان کاٹتا ہے. تمہیں ادو الی سبیل ربی کا یاد ہے, تمہیں نبی کا یہ اس وقت کیوں یاد نہیں کہ جب پر تشدد پہ اتر آتا ہے اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں, کان کاٹا جاتا ہے, اور توڑے جاتے ہیں, اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں. کہتے جی کافر کو بھی کافر نہ کہو, یہ بھی کہتے ہیں نا باہروں, کہتے کافر کو بھی. مجھے بتائیے کہ کافر کو کافر کہہ کر تبلیغ کرنے کا انداز اللہ نے اپنے پیغمبر کو سکھایا. اللہ نے قرآن میں کہا قل, اے پیغمبر کہہ دے, یا ایھا الکافر لا اعبد ما تعبدون, اے کافرو میں نہیں عبادت کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. اور آخر میں کہا لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین علیحدہ ہے, میرا دین علیحدہ ہے. تم کہتے کافر کو کافر نہ کہو, تو بتاؤ قرآن نے قل یا ایھا الکافرون کیوں کہا ہے؟ تمہیں قرآن کی آیت نظر کیوں نہیں آتی؟ مجھے بتائیں ابو جہل کون تھا؟ کافر تھا. تو تھا کون؟ مکے کا سردار نہیں تھا, سردار مکہ نہیں تھا. اس کا نام کیا تھا؟ عمر بن ہشام. نام کیا تھا؟ ابو جہل کا کیا نام تھا؟ عمر ابن ہشام. اور اس کی کنیت تھی ابو الحکم. ابو الحکم کا معنی فیصلے کا باپ, یعنی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا. اس کی کنیت تھی عرب فیصل, فیصلے کا باپ, فیصلہ کرنے والا, دانا, دانشور. یہ اس کی کنیت تھی. نام عمر بن ہشام, کنیت ابو الحکم. لیکن جب اس ابو جہل نے تشدد کا مظاہرہ کیا, واضح دلائل کے بعد بھی خدا کی خدائی کا انکار کیا, تو تو دنیا کے سب سے بڑے صادق و مصدوق پیغمبر نے اس ابوالحکم کو کہا کہ یہ ابوالحکم نہیں ہے، یہ ابو جہل ہے، یہ دارائی کا وقت نہیں ہے، یہ جہالت کا وقت. اس کو ابو جہل کہنے سے اس کا دل دکھا یا نہیں دکھا؟ آپ کہتے ہیں ایسی بات نہ کہو جس سے کسی کا دل دکھے. تمہیں 13 سال مکے کی تبلیغ یاد ہے کہ بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، دعوت جاری رہی، سمیہ کے ٹکڑے کیے گئے، دعوت جاری رہی، زریرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، دعوت جاری رہی، لبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، دعوت جاری رہی. لیکن تمہیں معلوم ہے کہ یہ تو دعوت کے 13 سال ہیں، تمہیں بدر کیوں بھول گیا، تمہیں احد کیوں بھول گیا، تمہیں خیبر کیوں بھول گیا، تمہیں خندق کیوں بھول گیا؟ معلوم ہوا کہ جب بات دعوت کی ہوتی ہے تو پھر دعوت پہ عمل ہوتا ہے، لیکن جب کفر تشدد پہ اتر آئے، کفر ضد پہ اتر آئے، کفر بدماشی پہ اتر آئے، پھر بدر ہے، پھر احد ہے، پھر خندق ہے، پھر حنین ہے، پھر طوار ہے. آمنہ کے اسی در یتیم نے جو مکہ میں عورتوں کی گٹھڑیاں سر پہ اٹھا کر چلے تھے، اسی پیغمبر نے مدینہ میں جا کر مشرکین مکہ کے خلاف تلوار اٹھائی. پاکستان کی 45 سالہ تاریخ میں ہمارے علماء نے دعوت کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا. 45 سال مقررین نے کہا، مبلغین نے کہا، کیا کہا؟ ابوبکر سچا تھا، عمر سچا تھا، عثمان سچا تھا، وہاں سچا تھا، لیکن تمہارا ضدی دشمن یہ کہتا رہا نہیں، ابوبکر اسلام کا دشمن تھا، عمر اسلام کا دشمن تھا، عثمان نعوذ باللہ بدکماس تھا. مولوی تبلیغ کرتا رہا، کفر سید پہ اترتا رہا، مولوی دعوت دیتا رہا، کفر تشدد پہ اترتا رہا. بلاخر بات آگے چلی کہ کفر ضد پہ اتنا اتر آیا کہ کفر کی حکومت ایران میں قائم ہوئی، تو پھر کفر اتنا آگے بڑھ گیا کہ وہ کفر تیرے کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے فوجیں لے کر کعبے پہ چڑھ دوڑا، 1.5 لاکھ آدمیوں کو کعبے پہ حملہ کرانے کے لیے کعبے میں جلوس نکال لینا، پوری دنیا میں صحابہ کے خلاف کھلا لٹریچر چھاپنے لگا. پہلے تبلیغ کا زمانہ تھا، لیکن جب کفر اس تشدد پہ اتر آیا تو سپاہی صحابہ نے دعوت سے آگے بڑھ کر جہاد کے لیے تلوار اٹھائی ہے، جہاد کے لیے چوکوں اور گلوں میں ان کو کافر کہنے کے لیے، ان کو ننگا کرنے کے لیے جہاد کا آغاز کر دیا ہے. دعوت اور ہے، جہاد اور ہے. سنیو، آؤ اس جہاد میں حق نواز شریف کے مشن کی تکمیل کے لیے ہمارا ساتھ دو. ہم دنیا کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، پلاٹوں کے لیے نہیں، جاؤ حشمت کے لیے نہیں، ہم صحابہ کی ناموس کے لیے تمہارے دروازے پہ آئے ہیں تاکہ اس جہاد میں تم بھی ہمارے ہمرکاب ہو. توجہ، یہ میرے ہاتھ ایک تازہ کتاب ہے، علماء بیٹھے، اگر اس کتاب کے مندرجات کا آپ کو علم ہوگا آپ اس مجمع میں دھاڑے مار مار کر رونے لگے. کتاب کا نام ہے شیخ سقیفہ. کیا نام؟ شیخ کتاب کا کیا نام ہے؟ شیخ سقیفہ. سقیفہ عربی میں اس جگہ کو کہتے ہیں. سقیفہ بنی صعبہ وہ حویلی جس حویلی میں سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت کا فیصلہ ہوا، تو اس حویلی کا حوالہ دے کر ابوبکر کو تنزیہ طور پر کہا شیخ سقیفہ حویلی والا. اگر بات صرف اتنی ہوتی تو میں کبھی اتنی بات کا ذکر نہ کرتا. شیخ سقیفہ اوپر لکھا ہے، پڑھ لیا کتاب کا کیا نام ہے؟ شیخ سقیفہ. اس کتاب کے اوپر یہ نام لکھا ہے، حضرت ابو بکر کی یا تو کردار، یہ لکھا. اگر یہ بھی دونوں باتیں ہوتی تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن میرے بھائیوں اس کے ٹائٹل پر دیکھو، اوپر ابو بکر کا نام ہے، نیچے کتے کا فوٹو ہے. توجہ توجہ، مصنف کا نام علی اکبر شاہ. مصنف کا کیا نام؟ علی اکبر شاہ. کراچی سے یہ کتاب چھپی ہے اور صرف 4 مہینے پہلے چھپی، صرف 4 مہینے پہلے پاکستان سے، اس پاکستان میں جس کی بنیاد کلمہ جی باب رکھی، اس
پاکستان میں کراچی سے یہ کتاب چھپی ہے جس کتاب میں صدیق اکبر کا کارٹون ناؤز باللہ ایک کتے کے ساتھ بنایا گیا ہے. آئے سیاستدان کا کارٹون بنے تو مقدمہ چل جائے, اور مولوی کا کارٹون بنے تو کیس چل جائے, پیر کا کارٹون بنے تو کیس درج ہو جائے. ہائے 1400 سال کے بعد یہ محمد کا پہلا خلیفہ اتنا مظلوم ہو چکا ہے کہ اس کا کارٹون اس کی شکل نعوذ باللہ نعوذ باللہ کتے کے ساتھ تشبیہ دے کر ہائے تیرے ملک کے بازاروں میں یہ کتاب تقسیم ہو, یہ لٹریچر تقسیم ہو, یہ کتاب عام پھیلے. اور میں اس کتاب کو نہ للکاروں, میں اس مذنب کو کافر نہ کہوں, میں اس کو بدماش نہ کہوں, میں اس کو لعین نہ کہوں, میں اس کو گندی نالی کا گندا کیڑا نہ کہوں, میں اس کو فرعون سے بدتر نہ کہوں, اوجال سے بدتر نہ کہوں, اس کو نمرود سے بدتر نہ کہوں, عیسائیوں سے بدتر نہ کہوں, کیوں نہ کہوں, میرا فرض ہے کہ میں اس کفر کو کفر کہوں, للکاروں اس کے مقابلے میں پولیس آئے جاؤں, فوج آئے ٹکرا جاؤں, سیاستدان آئے ٹکرا جاؤں, پیر آئے ٹکرا جاؤں, اور اس کفر کو تشتبہ کرنے کے لیے محمد کے اس صحابی کی عظمت کے لیے جان کا نظرہ نہ دے کر بھی صدیق کا پہرا دوں, صدیق کی چوکیداری.
عظمت صدیق اکبر, عظمت صدیق اکبر,
زندہ باد
کے صدیق اعظم, زندہ باد سیدی یا بچے
خودی دے,
سیدی بچے
خودی دے,
سیدی بچے خودی دے,
خودی
دے,
خودی دے.
توجہ توجہ توجہ, یہ کتاب تیرے ملک میں چھپی صدیق اکبر کو, وہ صدیق اکبر جو آج بھی رسول اللہ کے ساتھ سویا ہوا ہے, وہ صدیق اکبر جس نے 42 سال محمد کا چہرہ دیکھا, وہ صدیق اکبر جس صدیق اکبر کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا ابو بکر فل بالناس, ابو بکر کو بلا کر میرے مسلح پر نماز پڑھا. حضرت عائشہ نے فرمایا ان ابانی قد سقیم, میرے والد بیمار ہیں, آپ عمر کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائیں. حضور نے فرمایا یا اب اللہ اللہ اب بکر, عائشہ میں کیا کروں, میرا خدا ابو بکر کے علاوہ اور کسی کو میرے مسلح پہ کھڑا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا. آج یہ صدی اتنا مظلوم ہے تیرے ملک میں, اتنا بباس ہے کہ یہ بباس علی اکبر شاہ پاکستان میں موجود ہو, تو جوان بھی ہو, تو سنی بھی ہو, تیرا ملک بھی ہو, تیری اکثریت بھی ہو, اور تو اس ملک میں رہتا ہو, اور یہ بدماش بھی اس ملک ہو, اس مصنف کا قتل کرنا فضیلت ہے. لگاؤ جو دفعہ مجھ پہ لگاتے ہو, میں لاکھوں ہزاروں کے اس اجتماع میں کہتا ہوں کہ اس اکبر شاہ کا قتل کرنا اب شروع شریعت واجب ہے. جس کو یہ ملے اس کو یہ قتل کرنا, اس کو قتل کر دیا ڈالا جائے. صرف قتل نہیں, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے ٹکڑوں کو کتوں کے آگے پھینکنا. یہ بات ہم نے بڑا اس کو تلاش کیا کراچی, لیکن یہ ملون نہیں ملا. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے سامنے آئے میں دنیا کی سب سے بڑی عبادت اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہوں. میں کرتا ہوں تیرے باپ کو کوئی تھوڑی سی گالی دے تو بندوق لے کر آ جائے. یہ محمد کا خلیفہ اتنا مظلوم رہ گیا ہے کہ کتاب پاکستان میں تقسیم ہوتی ہو اور تیری غیرت نہیں جاگتی, تیرا ایمان نہیں تھا, تیرے اندر بیداری پیدا نہیں. اور پھر اس کتاب کو دیکھ, اس کتاب کے شروع میں یہ لکھا ہے استغفر اللہ کہ ابو بکر کو بچپن میں کسی نجومی نے کہہ دیا تھا کہ ایک آخر زمان نبی آئے گا, وہ نبی ہوگا حکمران بھی ہوگا. ابو بکر نے یہ بات پلے باندھ لی, اور پلے ایسی باندھی کہ جب محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا ابو بکر نبی کے ساتھ چمٹ گیا تاکہ مجھے حکومت ملے. اتنا چمٹا کہ محمد مکے میں رہا تو یہ چمٹا رہا, پھر مدینے میں گیا تو پھر چمٹا رہا, اور حکومت لینے کی حوث اعوذ باللہ ابو بکر میں اتنی تھی کہ اپنی 6 سالہ بچی عائشہ محمد کے نکاح میں دے دی تاکہ مجھے حکومت مل جائے. اور بدماش شیعہ کی وکالت کرنے والے بدماشوں لعینوں, شیعہ کو مسلمان ثابت کر کے قوم سے غداری کرنے والوں, آؤ
میں آپ سے پوچھتا ہوں صدیق کے بارے میں یہ کلمہ کہ نجومی نے کہا تھا وہ حکومت لینے کے لیے نبی سے چمٹ گیا, میں پوچھ سکتا ہوں تاریخ کے سارے چہرے واہ کرو, سارے دریچے کھولو, سارے اوراق کھولو, بتاؤ تو صحیح صدیق نے نبی سے لیا کیا دیا کیا؟ صدیق نے کلمہ نبی کا پڑھا, 45,000 درہم کا مالک ہے, اٹھاؤ تبھی مسعودی, اٹھاؤ ابن خلدون, طبقات محمد ابن صاحب کے طبقات اٹھاؤ, کلمہ نبی کا پڑھا 45,000 درہم کا مالک. لیکن تبوک کی جنگ میں, کون سی تبوک کی جنگ؟ جس جنگ کے بارے میں اقبال کہتا ہے پروانے کو شمع بلبل پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. جس جنگ میں صدیق نے گھر کا سارا سامان دیا تو خواجہ دل محمد مجذوب کو کہنا پڑا کہ صحابہ پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا, باہر قوم بے دھڑک, سب نے مال و زر دیا, کسی نے سلسلہ دیا, کسی نے نصف کر دیا, مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کیسرا جو کچھ اللہ کے گھر توجہ. 45,000 درہم کا مالک ہے, لیکن جب جنگ تبوک میں پیغمبر نے چلا مانگا تو سارا کچھ دے دیا, سارا گھر کچھ چھوڑا. یہ بات تفسیر جمل میں ہے, جلال انتشار اس میں ہے. حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے گھر کا سارا سامان دے دیا تو ایک رات میرے والد دیوار پر ہاتھ پھیرتے ہیں. میں نے پوچھا باجان کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میں نے کپڑا سینے والی ایک سوئی یہاں لٹکائی تھی, میں چاہتا ہوں وہ سوئی مجھے مل جائے تو وہ بھی میں رسول اللہ کے دفاعی فان میں دے دوں, کسی فوجی کے کپڑا سینے کے کام آ جائے. پیغمبر نے پانچویں مرتبہ چندہ مانگا. عائشہ فرماتی ہیں کہ ساری رات میرے والد کروٹیں بلتے رہے. میں نے پوچھا باجان آپ سوئے نہیں؟ فرمایا عائشہ میں کیسے سوؤں, میرے محبوب پیغمبر نے پانچویں مرتبہ چندہ مانگا, اب تو محمد کو دینے کے لیے صدیق کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے. میں آج رات جب یہاں لیٹا تھا تو اسی سوچ میں ساری رات کروٹیں بدلتا رہا کہ یہ 32 درہم گز کا کپڑا ابو بکر نے پہنا ہوا ہے, یہ ابو بکر کے عشق کے خلاف ہے, محبت کے خلاف ہے کہ محمد مصطفیٰ کو چندے کی ضرورت ہو اور صدیق 32 درہم گز کا کپڑا پہن کر پھر رہا ہو. اب عائشہ فرماتی ہے کہ صبح کو میرے والد بازار گئے, بازار میں اپنے کپڑے اتارے, وہاں ٹاکیوں والا ٹاٹ کا لباس پہنا اور کپڑے مدینہ کی منڈی میں بھیج دیے, جو پیسے بچے وہ پیسے بھی لا کر رسول اللہ کی محفل میں دے دیے, پیغمبر کے اندے میں دے دیے اور خود ٹاکیوں کا لباس ہے. اور اگلی بات جو کہتا ہوں یہ بھی مشکات شریف میں بخاری شریف میں موجود ہے کہ ابو بکر ٹاکیوں کا لباس پہن کر رسول اللہ کی محفل میں بیٹھا ہے, تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل امین آسمانوں سے اترے ہیں. جبرائیل امین نے اللہ کے پیغمبر کو فرمایا اے پیغمبر اللہ نے عرش سے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو کہ جب تو نے کلمہ پڑھا تھا 45,000 درہم کا مالک تھا, آج تو محمد کی غلامی کر کر کے اتنا لاغر اور لاچار ہو گیا ہے کہ تیرے جسم پہ ڈاکیوں کا کپڑے ہیں, ڈاکیوں کے لباس ہیں. اے محمد خدا پوچھتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھ کر بتاؤ کہ کیا ان ڈاکیوں کے لباس میں بھی صدیق خدا سے راضی ہے یا نہیں. آئے پیغمبر نے جب صدیق سے یہ پوچھا ابو بکر کی چیخیں نکل گئی, ابو بکر نے رو کر فرمایا اے محمد یہ تو کپڑے کی ٹاکیاں ہیں, یہ تو کپڑے پہ ٹاکیاں لگی ہیں, اگر ابو بکر کے چمڑے جسم کے چمڑی ادھر جائے اور جسم کے چمڑے کی ٹاکیاں ہو جائے صدیق تب بھی خدا پہ راضی ہے, مصطفیٰ پہ بھی راضی.
صدیق قبر کے, صدیق قبر کے, صدیق قبر کے, قبر قبر, قبر قبر.
یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے حق الیقین, کتاب پرانی ہے,
کتاب
پرانی ہے, لیکن یہ کتاب تازہ ایران سے چھپ کر آئی ہے, نیا ایڈیشن. کتاب کا نام ہے حق الیقین. کیا نام؟ اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن ایک بات بڑی عجیب و غریب ہے. یہ دیکھیں ملا باقر مجلسی کہتا ہے, توجہ, ملوم باقر مجلسی, ملوم وہ باقر مجلسی جس کے بارے میں خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار کے مقدمے میں لکھا ہے کہ جس نے دینی معلومات حاصل کرنی ہو وہ ملا باقر مجلسی کی کتابوں کا مطالعہ کرے. بچو باقر مجلسی کہتا ہے کہ شیعہ کا ایک عقیدہ ہے عقیدہ رجت. عقیدہ آپ جانتے ہیں رجت کس کو کہتے ہیں؟ نہیں توجہ کی. پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن ہر آدمی نے قبر سے اٹھنا ہے. یہ عقیدہ ہے یہ. اس کو کہتے ہیں عقیدہ بعثت. عقیدہ بعثت کمان اٹھنا. بعثت کمان بجو بعثت کمان اٹھنا. شیعہ کے نزدیک اس بعثت سے پہلے بھی امام جب چاہے مردوں کو قبر سے نکال کر زندہ کر سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں عقیدہ رجت یعنی قیامت سے پہلے بھی مردے قبر سے نکل سکتے ہیں. قیامت سے پہلے بھی مردے قبر سے نکل. یہ ایک شیعہ کا عقیدہ. تو اس کتاب کے 285 صفحے باقر مجلسی ملوم کہتا ہے کہ امام مہدی جب آئے گا سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرے گا, اس کے بعد مدینے جائے گا, حضور کے روضے سے باہر کھڑا ہو جائے گا اور باہر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہے گا اس روضے میں کس کس کی قبر ہے. لوگ کہیں گے ایک حضور کی قبر ہے اور دو قبریں ابو بکر اور عمر کی قبریں. تو یہ امام ملا باقر مجلسی ملوم کہتا ہے کہ امام مہدی کہے گا کہ ابو بکر و عمر کو اس روضے میں کس نے دفن کیا. توجہ توجہ. اس روضے میں کس نے دفن کیا اور کیوں دفن کیا؟ لوگ کہیں گے یہ ابو بکر عمر حضور کے سسر تھے, نبی کے خلیفے اور صحابی تھے. تو ملا باقر مجلسی کہے گا یہ ہزاروں سال سے, ملا باقر مجلسی کہتا ہے امام مہدی کہے گا یہ ہزاروں سال سے سب سے بڑا گناہ دنیا میں ہو رہا ہے کہ ابو بکر عمر نبی کے روضے میں کیوں ہیں. یہ کہہ کر مجلسی کہتا ہے کہ امام مہدی آگے بڑھے گا, پیغمبر کے روضے کی دیوار توڑے گا, دیوار توڑ کر اندر داخل ہوگا, پیغمبر کے روضے میں داخل ہو کر ابو بکر و عمر کی قبریں اکھیڑے گا اور ابو بکر و عمر کو زندہ کرے گا. اور جب ابو بکر و عمر کی قبریں اکھیڑے گا تو ان کو زندہ کر کے ابو بکر و عمر کے سامنے یہ امام مہدی کہے گا اے ابو بکر اے عمر, ہزاروں سال سے دنیا میں جو بدماشی ہو رہی ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے, جو شراب پی گئی ہے تمہاری وجہ سے ہے, جو زنا ہوئے ہیں وہ تمہاری وجہ سے ہے. کیوں؟ اگر تم علی کا حق نہ چھینتے, علی کی خلافت نہ چھینتے, دنیا میں یہ بدماشی نہ ہوتی, دنیا میں یہ عیاشی نہ ہوتی, دنیا میں یہ کفر نہ ہوتا, دنیا میں یہ عیش نہ ہوتی, یہ تناؤ نہ ہوتا. اس کے بارے میں بھی ان دونوں کو زندہ کرنے کے بعد باہر نکالے گا, ان دونوں کے کفن اتار دے گا, کفن اتار کر ابو بکر عمر کو ننگا کر لے گا, ننگا کر کے مدینہ کے چوک میں ایک درخت پر لٹکا دے گا. سنیو چودھریو ڈپٹی کمشنر صاحب انتظامیہ کے افسران آؤ, یہ میرے پاس ایک وہ کتاب ہے جو ایران سے چھپ کر آئی ہے, تیرے پاکستان کے کالجوں میں سکولوں میں مفت تقسیم ہو رہی ہے. وہ بدماش کہتا ہے کہ اس کے بعد وہ امام مہدی ابو بکر عمر کو مدینہ کے چوک میں ایک درخت پر لٹکا دے گا, لٹکا کر ابو بکر عمر کے جسم پر 1000 کوڑے مارے گا اور کوڑے مار کر پھر زندہ کرے گا, پھر مارے گا, حتیٰ کہ اسی طرح قیامت آ جائے گی. یہ ہے وہ تحریر جو تحریر اس کتاب میں ہے. اور میرے دوست مجھے یہ تھا اگر یہ لٹریچر یہ کتابیں تیرے ملک میں مفت تقسیم ہو, اس کتاب کو نہ بے نظیر ضبط کرے, نہ نواز شریف ضبط کرے, نہ مظفر گڑھ کا ڈپٹی کمشنر ضبط کرے, بتا یہ واویلا میں کس کے پاس کروں, یہ التجا کس کے پاس کروں, یہ فریاد کس کے پاس کروں, صدیق کی چوکیداری کے لیے میں کہاں چیخوں, میں کہاں پکاروں. میرا شہید قائد حق نواز چیختا رہا, للکارتا رہا, پکارتا رہا, واویلا کرتا رہا, صدیق کی عظمت کی کہانی دہراتا رہا. اس کو پتا تھا مجھے ذبح کر دیا جائے گا لیکن وہ للکارتا رہا, اس کو پتا تھا مجھے قتل کر دیا جائے گا لیکن وہ چیختا رہا, وہ کفر کو آویزا کرتا رہا, کفر کو ننگا کرتا رہا. اور آج میں مظفر گڑھ کی اس سرزمین میں اس اجتماع میں کہتا ہوں کہ مجھے بھی یقین ہے کہ اس طرح میرا قائد اس کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بن کے جامع شہادت نوش کر چکا ہے. مجھے بھی یقین ہے کہ میں بھی اسی راستے میں جان دے دوں گا, لیکن یاد رکھیے میں قتل ہو جاؤں گا, میں سوا ہو جاؤں گا, میں تختہ دار پہ لٹک سکتا ہوں, میں جیل میں جا سکتا ہوں, جلاوطنی قبول کر سکتا ہوں, میرے بچے یتیم ہو سکتے ہیں, میری بیوی بیوہ ہو سکتی ہے, میرے دوست میرے امے دھاڑے مار کر رو سکتے ہیں, لیکن میں اپنے قائد پہ نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس کفر کو چوکوں میں للکارنا, گلیوں میں للکارنا, ہائی کورٹ میں للکارنا, پاکستان کے چپے چپے میں للکارنا اپنا فرض سمجھتا ہوں. اگر اس سے ایک قدم پیچھے ہٹوں مجھ سے بڑا غدار کوئی نہیں, اس سے آگے بڑھوں گا, اس کفر کو للکارتا ہوا قتل ہو جاؤں گا, دنیا سے چلا جاؤں گا, لیکن اپنے قائد کے قدموں میں جا کر سو جاؤں گا.
اگرواد کا دوسرا نام, اگرواد کا دوسرا نام, اگرواد کا دوسرا نام.
سپاہ صحابہ کے جوانوں, سپاہ صحابہ کی جنگ کسی ذاتی منفعت کے لیے نہیں ہے. اگر یہ لٹیچر کتاب, اگر یہ تحریریں کتابوں میں موجود ہیں, یہ شیعہ کا لٹیچر ہے, کتابوں میں یہ تحریریں موجود ہیں, ایران کا چھپا ہوا لٹیچر ہے, پاکستان کی چھپی ہوئی ایسی غلیظ کتابیں ہیں, تو آپ کو چاہیے سارے اختلافات چھوڑ کر سپاہ صحابہ کے رضاکار بن جائیں. انجمن سپاہ صحابہ کی مرکزی مجلس شورا کے فیصلے کے مطابق سپاہ صحابہ اس سال محرم میں شیعہ کا کوئی غیر قانونی جلوس کسی بازار سے گزارنے کی اجازت نہیں دے گی. ٹھیک ہے, توجہ توجہ میری بات سنیں. ایک ہے قانونی جلوس. قانونی جلوس کا مطلب ہے کہ دس بیس تیس سال سے پرمٹ اور لسانس پر نکل رہا ہے, اس کی باری بعد میں آئے گی. پہلے نمبر پر وہ جلوس جو غیر قانونی ہے ان کو گورنمنٹ کی صلاح میں روایتی جلوس کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ روایتی. اور ایک بات آپ سے میں عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کے آئین اور دستور میں شیعہ کے لیے کسی جلوس کا, کسی تازی کا نیا لسنس نہیں بنایا جا سکتا, یہ قانون ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی لسنس کا مالک مر جاتا ہے تو وہ لسنس اس کے لڑکے کے نام قانوناً منتقل نہیں ہو سکتا, یہ بات یاد رکھیں. آپ ان ملعون بوڑھوں پر نظر رکھیں.
بہت اچھے,
آپ ان ملعون بوڑھوں پر نظر کہ جو مرنے کے قریب, جو مرنے کے قریب, بس جس وقت وہ جہنم میں پہنچ جائے اس کے بعد اس کی اولاد یا کوئی اس کا ماننے والا تازیہ نہیں اس جلوس پر نکال, اس پرمٹ پر نکال سکتا. میرے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور روایتی جلوس, میں سپاہ صحابہ کے تمام کارکنوں سے آج یہ بات حکم کروں گا کہ اپنے اپنے علاقوں میں جہاں سے تازیہ نکلتا ہے آپ فوری طور پر علاقہ کے ایس ایچ او سے جا کر اس اپنے اپنے علاقے کے تازیوں کے لسنس چیک کریں, لسنسوں کو چیک کریں, ان کو دیکھیں کہ لسنس کس کس تازیے کا ہے, اور جس جس تازیے کا لسنس ہے اس کے علاوہ جتنے تازیے نکلتے ہیں ان تمام کا راہ روکنا سپاہ صحابہ کا مشن ہے. آپ روکیں گے
انشاءاللہ,
اور میں اپنے کارکنوں سے کہوں گا ایک ہفتے کے اندر اندر مرکزی دفتر میں وہ رپورٹ آنی چاہیے کہ آپ کے ضلع مظفر گڑھ میں کتنے غیر قانونی شیعہ کے جلوس نکلتے ہیں.